الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. الشيخ رب العجم عارف بالله عزت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، فرماتے تھے کہ مرحومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ڈھول کی آواز دور تک جاتی ہے لیکن اندر سے خالی ہے. اللہ جب تجھے موقع دے کہیں بیان کرنے کا تو پہلے اپنی اصلاح کی نیت کرنی ہے. اسم اعظم پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنا، اور اپنے کو کروڑوں درجے حقیر سمجھ کر پھر بیان کرنا، اپنی نیت کرنا ہے نیک بننا فرض، اپنے کو نیک سمجھنا حرام. اگر دوسروں کے لیے بیان کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے، اور بڑے اگر بیان کے لیے فرمائیں تو یہ سوچو کہ مجھے دعا دینے کے لیے اور میری اصلاح کی نیت سے فرما رہے ہیں. اور یہ اچھل کود مت کرنا کہ میرے اندر اتنی صلاحیت ہے، کیا ہے، ایسی کوئی دماغ میں چیز نہیں لانا. ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ جو میرے ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، زیورات ہیں، پبلک کو دکھاؤ. حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اکڑ کے چلنے لگا. تو سعدی شیرازی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو اکڑتا کس بات پر ہے؟ تیرے جیسے بادشاہ کے پاس کتنے ہیں؟ شکر کر تجھے یہ نعمت ملی. تو پیارے شیخ نے فرمایا کہ یہ تو بادشاہ کی بات ہے، لیکن بادشاہوں کو بادشاہ کی بھیک دینے والے اللہ تعالیٰ، ان کے کتنے معاملات ہیں؟ ایسے معاملات ہیں کہ کافر کو اللہ ایمان دیتے ہیں اور ولی بناتے ہیں، پھر ولی ساتھ بھی بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اس لیے اپنی نیت ضروری ہے. جو آیت مبارکہ پڑھی، ایک ایک بات جو میں حضرت والا سے سنی جو کروں گا، مجھے 1000% یقین ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے سب. صرف اپنی نیت سے اور میری غلطیوں کی نشاندہی ہو جائے تاکہ آئندہ کبھی کوئی ایسی غلطی نہ ہو. اس آیت مبارکہ کے لیے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس آیت مبارکہ کو ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی گناہ چھوڑو، میرے پیارے بنو. اور کیسے بنو گے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّالِحِينَ، اچھا اللہ کے پیاروں کے ساتھ رہو. اور پیاروں کی صفات میں نے عرض کر لی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 30 صفات اپنے پیاروں کی فرمائی، 10 سورہ توبہ، 10 سورہ مومنون، 10 سورہ احزاب میں. پھر نشانیاں الگ ہیں. الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. ایسے اور بھی نشانیاں، غیبت سے بچنا وغیرہ. تو فرمایا اس آیت مبارکہ کو، اور علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المانی میں فرماتے کتنا رہو ساتھ میں، اے خالتوم لے تکونو مثلوم، اتنا ساتھ رہو کہ ان کا درد دل، ان کی اشکباری، ان کی یاری، ان کی فداکاری، ان کا تعلق مع اللہ، ان کا صبر، شکر، غیبت نہ کرنا، غیبت نہ سننا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، یہ پورا کا پورا ہمارے اندر ٹرانسفر ہو جائے. اتنا ساتھ رہنا ہے، دو ساتھ شیخ کا اتنا کہ مثل شیخ کے تم بنو. جناب کبھی کبھار وزٹ کر دو، کمپنی نہیں کہتے. شیخ الحدیث حضرت ماں منصور صاحب دامت برکات ہوں ساؤتھ افریقہ کے، اس وقت جوہانسبرگ میں شیخ الحدیث ہیں وہ. اور حضرت والا سے جڑنے کے بعد ایک محفل تھی جس میں ہمارا یونس پٹیل صاحب بھی تھے رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند میں ٹاپ کیا تھا، آپ تو جانتے ہی ہوں گے. تو یہ شعر انہوں نے پڑھا، نگاہوں کی چوری کو ہلکا سمجھتے اور یوں ہی نور تقویٰ فنا کرتے رہتے، اگر شاہ اختر سے نہ ملتا تو آنکھوں کا زنا کرتا رہتا. تو ہمارے یونس پٹیل صاحب نے فرمایا کہ اس کو شعر کو بدلیں، اگر شاہ اختر سے نہ ملتے تو ہم سب آنکھوں کا زنا کرتے رہتے. نزول دیکھیں آپ، حالانکہ وہ تو اللہ کے پیارے ہیں. تو فرمایا اس آیت مبارکہ کو میں دین کی بنیاد، دین کی ابتدا، دین کی انتہا، تعلق مع اللہ کے حصول کا ذریعہ، نسبت مع اللہ کے ہیرے کے حصول کا ذریعہ، عطائے نسبت، بقائے نسبت، ارتقائے نسبت کا خدائی منشور سمجھتا ہوں، خدائی منشور سمجھتا ہوں. نسبت عطا ہو گئی، اس کا بقا بھی تو باقی ہے، اور بقا ہو گیا تو دنیا میں ہم ترقی چاہتے ہیں تو اللہ کے عشق میں ارتقا بھی ہونا چاہیے. ورنہ حضرت گنگوئی، حضرت نانوتوی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کو کیا صدیق نہیں تھے؟ صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچے ہوئے تھے. عالم کتنے بڑے تھے، فقیہ کتنے بڑے تھے،
کیا نعمت دولت ان کے پاس نہیں تھی دین کی اور عشق اور معرفت کی، لیکن حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کیوں گئے؟ فرمایا ایک زمانہ تھا کہ عالم غیر عالم سے اصلاح کراتا تھا، آج عالم عالم سے اصلاح نہیں کراتا. دو وجہ سے فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے، نمبر ایک میرا شیخ مجھے حقیر سمجھے گا، ذلیل سمجھے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک عالم نے کہا کہ حضرت مجھے آپ سے اصلاح کرانی ہے لیکن میرے حالات ایسے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے ذلیل سمجھیں گے. فرمایا ارے بھائی، جو اپنے آپ کو سور اور کتے سے زیادہ ذلیل سمجھتا ہو انجام کے اعتبار سے، تجھے کیا ذلیل سمجھے گا؟ نمبر دو، میرا شیخ میری بات دوسروں کو بتا دے گا. فرمایا اس پر تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے. دوسرے کا عیب جو ظاہر کرے گا تو قیامت کے دن اس کے عیب ظاہر نہیں کیے جائیں گے، حدیث پاک کا مفہوم جب وہ چاہے گا کہ میرے عیبوں کو چھپایا جائے. تو شیخ اس لیے تھوڑی ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ گاتا پھرے تو خود وہ برباد ہو جائے گا، تو وہ پھر شیخ کا ہے، وہ تو میخ ہے پھر، یہ وہ شیخ تو ہے نہیں. حضرت انویر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہم پر ہنستے تھے لوگ کہ آپ لوگ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، پڑھانے والے ہیں، خود آپ وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ فرمایا جو مٹھائیوں کی لسٹ ملی تھی دارالعلوم دیوبند سے، وہ کھانے کو ملی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو. اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کے سامنے مروب ہوا ہوں، علم لدنی اللہ نے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا تھا. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کتنا فرق ہو گیا. میں دو تین باتیں چاہتا ہوں پڑھ کے سنا دوں، کیونکہ اللہ والوں کے نور کی بات اور ہوتی ہے، نقل کی بات اور ہوتی ہے. حضرت مفتی اعظم البلاغ نمبر میں ہے یہ، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چوتھی اور تیسری حاضری کے بارے میں جو فرمایا اس کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھانہ بھون میں بار بار حاضری. میں نے ایک مجلس میں دیکھا کہ حضرت مفتی صاحب دیوبند سے تھانہ بھون تشریف لائے اور حضرت سے عرض کرنے لگے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت میں جب یہاں آتا ہوں تو میرے بعض رفقا مجھ سے کہتے ہیں تم تھانہ بھون بار بار کیوں جاتے ہو؟ یہاں اتنا دیوبند میں عظیم الشان کتب خانہ ہے جس میں بڑے بڑے علماء فقہا اور بزرگان دین کی کتابیں ہیں، ان کو پڑھو اور فائدہ اٹھاؤ، اور درس و فتاوی جو ایک عظیم عبادت اس میں مصروف ہو جاؤ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں نے عرض کیا تھانہ بھون جا کر جو روحانی سکون ملتا ہے وہ یہاں نہیں ملتا. حضرت نے فرمایا یہ بتائیے، خانقاہ سے تعلق کے بعد آپ کو اپنے علمی کاموں، درس و تدریس، فتاوی و تصنیف میں بھی کوئی فرق محسوس ہوا یا نہیں؟ حضرت مفتی صاحب نے جواب دیا، جی ہاں، زمین اور آسمان کا فرق ہو گیا. جناب علوم کے بہت سے دروازوں تو یہیں پہنچ کر کھلے. حضرت نے فرمایا بس تو ایسے لوگوں کو یہی جواب دینا چاہیے کہ خانقاہ جا کر وہ نظر اور بصیرت پیدا ہوتی ہے جس سے ان کتابوں کا صحیح فائدہ حاصل ہوتا ہے. جناب ایک بزرگ مدینہ شریف میں حضرت کے اجازت یافتہ ہیں، حالات ہیں اس لیے میں نہیں بتاتا، وہاں کے بیان چلا جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے پہنچ کر. حضرت والا کے پاس شیخ العرب العجم پیارے شیخ کے پاس زیادہ آتے تھے، تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ مدینہ شریف کی چھوڑ کر یہاں آتے ہو، احساس نہیں ہوتا آپ کو؟ تو حضرت نے فرمایا آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے ان کو جواب دیا مکہ شریف مدینہ شریف کا ذرہ ذرہ نشان نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے کیسے ملاؤ گے آپ؟ میں وہاں پر جاتا ہوں مکہ شریف مدینہ شریف کے آداب سیکھنے کے لیے، وہاں رہنا اتنا آسان نہیں ہے. اے خدا جو ہم توفیق ادب، بے ادب محروم مدت فضل رب، اے اللہ ادب کی توفیق عطا فرما، بے ادب اللہ آپ کے فضل سے محروم ہوتا ہے. کام بنتا ہے فضل سے اختر، کام بنتا ہے فضل سے اختر، فضل کا آسرہ لگائے. فرمایا کہ صحابی جملہ صحبت سے نکلا ہے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج سیاہ ستہ ہے اس وقت تو نہیں تھی، آج اتنی تفاسیر ہیں، اتنی کتابیں ہیں دین کی اس وقت تو نہیں تھی، اور صحابہ رضوان علیہ مجمعین پر رضی اللہ عنہم کی بارش رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ یہ انعام ملا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے، اس نظر مبارک کی برکت سے. جامعہ اشرفیہ لاہور میں، مجھے نام یاد نہیں ہے، ایک بزرگ آتے تھے تو وہاں کے بزرگوں نے، اب نام مجھے کسی کا یاد نہیں ہے، خامخا ٹھوکم ٹھوک حضرت نے منع فرمایا ہے کہ حضرت جب بھی کوئی بات ہوتی ہے اصلاح کی، تصوف کی، تزکیے کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب بدعت ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کہاں تھا صوفیزم؟ وہاں طریقت کہاں جملہ تھا؟ یہ تصوف کہاں جو اللہ تعالیٰ کا، یہ سب اصل تو یوزکیم ہے. تو وہ جو اللہ والے کو پتا چلا اس نے کہا بڑا سا خنجر لے آنا ذرا جس سے گوشت کاٹتے ہیں، اور لے آئے. کہا فرمایا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقت میں تھے آپ؟ کہا نہیں. کب سب سے بڑی بدعت تو آپ کو آپ ہیں، میں آپ کی گردن کاٹوں گا. اب وہ آگے آگے وہ اللہ والے پیچھے پیچھے. کہا حضرت اب ساری بات سمجھ میں آ گئی، اصل تو یزکیم ہے نا. کون سا ایسا آدمی ہے دنیا میں جو کہ مجھے اصلاح کی ضرورت نہیں ہے؟ اور ایک ڈاکٹر ہے، نیفرولوجسٹ ہے، اس کے گردے میں پتھری پڑ گئی. اب وہ اپنے آپ کو فک فک کر کے بے ہوش تو کر سکتا ہے، لیکن چیرا کیسے لگائے گا، پتھری کیسے نکالے گا، ٹانکے کیسے لگائے گا، مرہم کیسے لگائے گا، پٹی کیسے لگائے گا، پھر اپنے کو ہوش میں کون لائے گا؟ ہوش میں تو دوسرا ہی لائے گا نا. علیل کی رائے بھی علیل ہوتی ہے. اپنے آپ کو کسی شیخ کامل کے حوالے کر دو. بدگمانی کا مرض ہے نا، اس نے شیطان کو مردود کیا تکبر نے نا. تکبر کس لیے آیا؟ حسد اور بدگمانی سے. حسد غیبت سے بڑا گناہ بہتان، بہتان سے بڑا گناہ بدگمانی. منافق تھے، لمبے چوڑے جسم تھے، کلمہ بھی پڑھا تھا، وحی کی بات بھی سنتے تھے. میرا ایک لفظ بھی آپ کو نہیں ملے گا انشاءاللہ تعالی، یہ سب نقل 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 چوروں میں. اللہ اصل بنا دے آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے، حضرت کی برکت سے. تو جناب کلمہ پڑھا تھا، نماز پیچھے پڑھتے تھے، جہاد کے لیے جاتے تھے، دھوکہ دے کر واپس آ جاتے تھے. پیارے شیخ فرماتے تھے تگڑے تگڑے جسم دیے تھے، منا دل نہیں دیا تھا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس دل کے اندر باغ نبوت والا صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیجیے. لیکن محروم رہے وہ، کیوں؟ بدگمانی کی وجہ سے. اس پر حضرت کی مثال دیتے تھے معرومی رحمۃ اللہ علیہ کی، فرماتے تھے اللہ والے ہر جگہ موجود ہیں، لیکن وہ چہرہ دوسرا امام غزالی والا چہرہ نہیں ہے، امام غزالی کا نام ہے. تو ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، ہم بدگمانی کر لیتے ہیں، اور اب خصوصاً اساتذہ سے بدگمانی، اللہ والوں سے بدگمانی. استاذ کو آتا کیا مجھے ان سے زیادہ آتا ہے، بدگمانی. اس پر حضرت ماں رومی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ حضرت سناتے تھے. ایک دریا، ایک گاؤں ہے جو دریا سے نکل کر اپنا قیمتی موتی جو ہے رکھ دیتا ہے ایک جگہ پر، پھر سوسن اور ریحان چڑھتا چڑھتا آگے چلا جاتا ہے، اور اوپر شکاری بیٹھے رہتے ہیں، تاجر شکاری. مٹکے میں رکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ ہیرے پر ڈال کر اوپر بھاگ جاتے ہیں. دریا گاؤں واپس آتا ہے، ہیرا ہی نہیں مل رہا. وہ ایسی چیخیں مارتا ہے کہ درختوں سے ٹکریں مارتا ہے. حضرت ہنس کے فرماتے تھے تاجروں کے کپڑوں سے کچھ نکلنے لگا تھا ڈر کے وجہ سے. آخر دریا گاؤں چلا گیا، وہ آیا کیچڑ کے پاس، کہے تو کیچڑ ہے اس میں کہاں سے میرا ہیرا آئے گا. چلا گیا، اور پھر انہوں نے ہیرا لے کر استنجا بھی نہیں کیا، رستے تھے، اور لے کر بھاگ گئے. وہ فرمایا نسبت مع اللہ کا ہیرا جس کے دل میں ہوتا ہے نا، اس کی پیشانی پر لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ میرے اندر ہیرا ہے. جو اپنے کو نیک سمجھے گا وہ حرام کام کرے گا. جس کو 100 دفعہ غرض، حاجی امداد اللہ صاحب معجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاموش تھے. فرمایا مولوی اشرف علی، اگر میں خاموش بھی ہوں تو آپ مراقبہ کرو مجھ سے حسن ظن رکھ کر، یہ مراقبہ کرو کہ میرے شیخ کے دل سے مال میرے دل میں آ رہا ہے. حضرت مولانا عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے نے فرمایا کہ حضرت علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے بلوایا والد صاحب کو مصر سے، بڑی تنخواہ تھی. عصر سے مغرب لوگوں کا کھیلنے کا وقت ہوتا ہے، اور ابا جان روزانہ عصر سے مغرب خاموش حضرت علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے رہتے تھے. کونو مع صادقین میں ذکر ہی نہیں ہے اس کا، بیان کا. اور یہ حضرت مجدد کا ترجمہ ہے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور رہ پڑو اللہ والوں کے ساتھ. ایک کانٹا رو رہا تھا، اے خارمی گریست کی، اے بے پوشی خلق، شد مستجاب دعوت و کل آدھار شد. اے اللہ آپ نے مجھے کانٹا پیدا کیا ہے، مالی آتا ہے کھرپا مار کر پھینک دیتا ہے، اے اللہ میں تو کانٹا ہی رہ گیا. اللہ نے اس کی دعا سنی، ماں اور امیر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں گلاب کا پھول اوپر اگا دیا. جو بارش پھول پر آئے گی کانٹے پر بھی آئے گی. کوئی گلاب کا پھول لینے جائے کہ بھائی جان کانٹے نکال کر دینا، کہ چاچا پھر آپ خود کانٹے نکالتے رہو، مزہ ہی کانٹوں کے ساتھ ہیں. تو اب میں عمل کے اعتبار سے کانٹا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت والا یہ گلاب میں مجھے پناہ دی، لیکن میں نے قدر نہیں کی. پھر حضرت بیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گلاب میں پناہ دی، قدر نہیں کی. اب حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم کے پاس بغیر استحقاق کے اللہ نے کانٹا بنا کر رکھا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں. فرمایا یہ تو کانٹے کانٹے ہی رہیں گے. جو اللہ والے کے پھول کے دامن میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پھول بنا دیتے ہیں، دوسرے کانٹے اس کی صحبت میں رہیں گے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت آپ جو فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے ساتھ جو رہتے ہیں ان کا کام اللہ بنا ہی دیتے ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں، ایک پردہ ہوتا ہے وہاں پر گاؤں میں، آج بھی جہاں لائٹ نہیں ہے اس کو رسی سے ہلاتے ہیں، پنکھا جھلتے ہیں. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا آپ یہ پنکھا کس لیے جل رہے ہیں؟ حضرت آپ کے لیے، آپ لوگوں کو ہوا آ رہی ہے؟ کہاں، تو آپ پنکھا چل رہے ہو، ہوا آ رہی ہے، مولا اپنی رحمت کی آپ شر برسا ہے تو دوسروں پر نہ جائیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک ڈاکو تھا، ڈاکے مارتا تھا، ایسے ڈاکے کے لوگ پریشان، بڈھا ہو گیا، داڑھی رکھ لی، اب ڈاکہ مارنے لگا کہ آپ پر 50,000 جن ہیں، آپ پر 2,00,000 جن ہیں، وہی جو عملیات کی مصیبت، اس پر بات کرنے کا مقصد کوئی بھی نہیں ہے. اور 20 آدمی ان کے پاس جمع ہو گئے صاحب نسبت، پھر آپس میں کہا دعا کریں کہ ہمارے شیخ کا مقام کیا ہے، غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے غوث کتب ابدال بننا کہیں اور جاؤ، انسان بننا اشرف علی کے پاس آؤ. مجھے انسان بنانا آتا ہے، غوث کتب ابدال نہیں بنانا آتا. اور انسان وہ ہے جس کی ذات سے چونٹیوں کو بھی تکلیف نہ پہنچے. ان الابرار لفی نعیم کی تفسیر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمائی. سب کو پتا ہے تابعی تھے، 120 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زیارت کی تھی. فرماتے ہیں الذین لا یقدرون الضر ولا یرزون الشر، جس کی ذات سے چونٹی کو بھی تکلیف نہ پہنچے. اور ہم لوگ اپنی بیوی کو الگ مارتے ہیں، گالیاں الگ دیتے ہیں، دوسری شادی کو سنت سمجھتے ہیں. خدا کی قسم سنت نہیں ہے. میرے موجودہ شیخ نے اس پہ کام بھی کیا اور بدوری ٹاؤن کا فتویٰ بھی میرے پاس یہیں موجود ہے کہ مباح ہے اور شرائط کے ساتھ ہے. اور ایسے واقعات حضرت والا الحمدللہ شفقت فرماتے تھے، بغیر نام کے شاگردنی سے شادی کر لی، مریدنی سے شادی کر لی، دم کر رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے. اور بھی جاہل ہے ماں باپ جو آنے دیتے ہیں، بھائی تمہاری عقل نہیں ہے کہ یہ نام محرم ہے. پر خط آتے سے پہلے میرے پاس 3-4 حضرت نے جواب سکھا دیا تھا کہ شیخ آپ تو ہمارے روحانی ابا ہیں، آپ سے پردہ کس چیز کا؟ جواب آج بھی دیتا ہوں 15 دن کے بعد، آپ میری بیٹیاں ہیں، نام محرم بیٹیاں ہیں، شرعی والی بیٹیاں آپ نہیں ہیں. آپ کا مجھے دیکھنا حرام، میں نے آپ کو دیکھنا حرام. اس وقت جس علاقوں سے میں آ رہا ہوں نا، نام بھی لوں گا، توتا خان، اس سے پہلے والے سفر کی بات کرتا ہوں، پشاور، 4 صدہ، کہاں کہاں سے ہو کے آ رہا ہوں. 3 جگہوں پر یہ بات پتا چلی کہ بغیر پردے کے پڑھا رہے ہیں. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے تو پردے سے پڑھانا بھی منع فرمایا ہے، خصوصاً بیشتی زیور میں حصہ نمبر 1, 2 اور 4 میں لکھا ہے، یا 1, 3 اور 4 میں لکھا ہے کہ یہ مسائل مرد عورتوں کو نہ پڑھائے. اس وقت کوئی بچہ نہیں ہے، لائف بھی فرض کرے میں بند کرا دیتا ہوں، میں ایک مسئلہ بھی نہیں بتا سکتا. فرمایا یہ جب مسئلے بیان کرو گے حیا رہے گی. اور حدیث پاک میں اللہ جس کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں اسے سب سے پہلے حیا چھین لیتے ہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں، کسی کی بات نہیں کرتا. موبائل میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے متعلقین جب ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم فوٹوگرافی میں لگے ہوئے ہیں، کراچی میں بہت زیادہ فوٹو لگے ہوئے ہیں. لیکن میرے حساب سے میں پورا ملتان نہیں گھوما ہوں، جتنے چکر سے میں گیا ہوں نا، میرے خیال میں ملتان نمبر 1 ہے فوٹوگرافی میں. ایک تو عرس کی عرس وغیرہ پتا نہیں کیا کیا، اور ایک رکشاؤں کے پیچھے 2-3 جگہ پوسٹر لگا ہوا تھا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کوئی جلسہ ہوا ہوگا یا ہونے والا ہے. عورت کی تصویر بھی دیا تھا اس میں، میرا اس کو بھی دیکھنا حرام ہے. یہ سیرت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، چونکہ خاص لوگ ہیں، ختم نبوت کے بزرگ آتے ہیں. نام نہیں لوں گا کسی کا بھی، میں نے کہا حضرت ختم نبوت کا کام اور تصویر اور پرنٹ آؤٹ اس کا ہو رہا ہے، تو نام لوں یا نہ لوں آپ کو پتا ہے. پھر میسج چلا تھا 4 دن کے بعد کہ آج کے بعد ہمارے اجتماعات میں، جلسوں میں، میٹنگز میں تصویر نہیں ہوگی. لیکن بعض لوگ حاوی ہو جاتے ہیں، بعض لوگ دھوکے سے تصویر کھینچ لیتے ہیں، پھر پرنٹ آؤٹ کر کے لگا بھی لیتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کے اندر تصویریں کھینچوانا اور موویاں بنوانا، عورت دیکھے گی یا نہیں دیکھے گی؟ جب عورت، میں یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، مجھ میں ہمدرد بن کر آئے کہ آپ کا چینل ہونا چاہیے، آپ اپنی بات تو کرتے ہی نہیں ہو. آپ تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، شیخ العرب العجم رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہو آپ، تو آپ کا چینل تو ہونا چاہیے. اور خامخ کی ضد حضرت نے سکھایا ہوا تھا، یہ بتاؤ تبلیغی جماعت کے پاس کون سا چینل ہے، اتنا اخلاص کیسے پھیلا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت اور جس تصویر بتانے پر لعنت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بدعا ہے سارے، سب سے زیادہ عذاب تصویر بنانے والے کو ہوگا. ہم جب یہ کام کریں گے، ہم پتہ نہیں کتنوں کو برباد کریں گے. ہم اپنے طلباء تک کو فکر، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ سختی، نظر رکھنا، تخنا چھپا ہوا ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، چلنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں، اوپر سے جو لباس آ رہا ہے، تخنا چھپانا حرام ہے، چاہے احرام ہو، چاہے جبا ہو، چاہے لنگی ہو، چاہے ٹراؤزر ہو، چاہے شلوار ہو، چاہے پائجامہ ہو. اے ابو ذر، 3 قسم کے لوگوں کو 4 قسم کا عذاب ملے گا. مسلم شریف، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ بات نہ فرمائیں گے، ولا ینظر الیہم، شفقت سے دیکھیں گے نہیں، ولا یزکیہم، تزکیہ نہیں کر سکے گا اپنا، ولہم عذاب علیم، دردناک عذاب دیا جائے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تین لوگ کون؟ نمبر ایک ٹخنا چھپانے والا مرد، جھوٹ بول کر سودا بیچنے والا، احسان کر کے جتلانے والا، یہ. اور ایک روایت ہے لا تسبل ان اللہ لا يحب المسبلین، صاف کہتے تھے تو تکبر سے چھپانا منع ہے. یار آپ بخاری شریف کی حدیث مان نہیں رہے ہو، مسلم شریف کی حدیث مان نہیں رہے ہو، سبھی ٹخنا چھپا کر کہیں کہ ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس موبائل کے اندر کون سی ذلت نہیں ہے؟ اور پھر ہماری بیویوں کے پاس موبائل، نعوذ باللہ، بیٹی کے پاس اتنی بیٹی، اتنا بیٹا، اس کے پاس بھی موبائل، ویڈیو گیم. کے ایک طرف تو میں یہاں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اتنے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین پر جان دینی چاہیے، اپنے اولاد کو دین کے لیے لگانا چاہیے. بیٹیاں تو نام میرے پاس پڑھ رہی ہیں، نعوذ باللہ، بیٹے تو کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے. نہ مانے بغاوت تو وہ الگ بات ہے، عزت فرماتے ہیں، لیکن ہم گھر پر ہی محنت نہیں کرتے، اپنے گھر پر وقت ہی نہیں دیتے اپنے گھر پر. اور ہمارے حضرت والا کے پاس تین دفعہ اگر آ گیا نا ٹخلا چھپا ہوا، معذرت، اخراج. کب ہے آپ کو؟ جب اللہ والا عالم بننا ہی نہیں ہے تو اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ اساتذہ کی محنت کیوں ضائع کرتے ہو؟ جب اس کی فکر ہی نہیں. موبائل کی وجہ سے کتنی تیزی سے گراف گر رہا ہے، اللہ معاف فرمائے. اور دوسرا ایک عذاب نیا شروع ہوا ہے، یہ موسیقی والی نعتیں. نہیں، یہ موسیقی نہیں ہے، یہ ایکو ہے، ایکو ہے. ٹھیک ہے، ایکو پہ ناچنے کا دل کیوں کر رہا ہے؟ ہو ہو کی آواز آ رہی ہے اور ایسا ایکو ہے، لگتا ہے ناچ گانا ہو رہا ہے، اللہ معاف فرمائے. یہ بھی جائز ہے، اللہ معاف فرمائے. اگر کہا جائے مفتی صاحب سے پوچھو، ہمیں کیا ضرورت ہے مفتی صاحب سے پوچھنے کی؟ ہمارے پاس تو گوگل مفتی موجود ہے. میں نعوذ باللہ، اب حضرت مفتی اعظم کی چوتھی حاضری، یہ تو عجیب و غریب معاملہ ہے. پتہ نہیں کتنی بار الحمدللہ سنا چکا ہوں اس بات کو، مختصر عرض پڑھوں گا. حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم پر فرماتے، صفحہ نمبر 109 البلاغ، مفتی اعظم نمبر. درحقیقت یہ حضرت والد صاحب کی زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز تھا. اس مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اصلاح و تربیت کا جو تعلق قائم ہوا تھا، یہ اتنا گہرا، ولولہ انگیز، مستحکم اور ہمگیر تھا کہ جاننے والے جانتے ہیں کہ اس کے بعد سے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی درحقیقت اسی تعلق کی تفسیر اور اسی ربط پہم کی داستان ہے. اس داستان کو اگر حضرت والد صاحب مفتی اعظم کی حالت زندگی سے الگ کر دیا جائے تو یہ دیندار، ذہین، جفاکش، مدرس اور مفتی کے حالات زندگی تو ہوں گے، جملے سنیے گا آگے، مگر اس جلیل القدر ہستی کے حالات نہ ہوں گے جسے تھانہ بھون کی خانقاہ نے شیخ کامل، پیشوا دین، صاحب مقامات ولایت، توازن و اعتدال کا پیکر اور عظیم محقق الفقی بنا کر مفتی اعظم کے مقام تک پہنچایا تھا تھانہ بھون حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت وہ تربیت و کیمیا تھی جس نے جوہر خالص کو نکھار عطا کیا اور سونے کو کندن بنایا. حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم فرماتے ہیں، والد صاحب نے مجھ سے فرمایا، طبیعت بہت ناساز تھی، کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خط لکھو. تو میں ڈر رہا تھا کہ ابا نے جو ہے وہ مجھے یہ کام سونپا ہے. میں خط لکھ کر گیا، کہا سناؤ ذرا. تو میں نے سنایا کہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر، ابا کے چہرے پر تاثرات ناگواری کے آ گئے. ٹانٹ کے فرمائی، کیا لکھا ہے یہ؟ حکیم الامت مجدد ملت تو اوروں کے تھے، میرے کچھ نہیں تھے. لکھو محبوبی اور محبی، اس طرح کے القات لکھائے. پھر آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور تکیے پر چہرہ ڈھلک گیا، اتنا شدید غم ہوا. آج اگر کوئی القابات لگانے کسی کو شوق نہیں ہوتا، اللہ معاف فرمائے، لیکن اگر لگا دیے اعتراض، یہ بدگمانی کا مرض ایسا ہے نا کہ ولیوں کے سردار سے بھی آدمی دور چلا جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے جناب. تو لیکن یہ داستان اتنی طویل، مسلسل اور پہلو دار ہے کہ زیر تحریر مضمون میں اس کے صرف اشارے ہی آ سکیں گے، کیونکہ اس داستان کو نہ تو ایک عنوان کے تحت سمیٹا جا سکتا ہے، نہ پوری ایک تصنیف اس کے لیے کافی ہوگی. اس کے لیے مختلف موضوعات کی نہ جانے کتنی تصنیفوں کی ضرورت ہوگی، اس لیے کہ حضرت والد صاحب کی زندگی کے کئی پہلو ایسے ہیں جن پر الگ الگ تصانیف کی ضرورت ہے. اور چوتھی حاضری تھانہ بھون کے بعد حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا یہ جملہ سنیے گا، کوئی ورک ایسا نہ تھا جس پر خانقاہ تھانہ بھون کی چھاپ موجود نہ ہو، کوئی دلچسپی ایسی نہ تھی جو مرشدی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مذاق اور مزاج میں ڈھلی ہوئی نہ ہو، کوئی مصروفیت ایسی نہ تھی جو خانقاہ تھانہ بھون سے ہم آنگ نہ ہو. تصنیف و تالیف کے سلسلے میں علمی تحقیقاتوں یا فقہ اور فتاوی کی گتھیاں، باطن کی ریاضتیں ہوں یا ظاہر کی عبادتیں، آخری شب کی خلوتیں ہوں یا واعظ و تدریس کی جلوتیں، خانگی الجھنیں ہوں یا ملکی و سیاسی پیچیدگیاں، معاشی حالات ہوں یا اولاد اور ان کے شادی بیاہ کے معاملات، عزیزوں دوستوں کی مہربانیاں ہوں یا حاسدوں کی رشا دوانیاں، غم کا موقع یا خوشی کا ہو، ہر حال میں مرشد تھانوی رحمۃ اللہ سے گہرا ربط قائم تھا۔ جیسے قاری ہمارے قاری یعنی جالندری صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ الحمدللہ روزانہ اپنے شیخ سے، حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم سے تقریباً روزانہ میرا رابطہ ہے، ایک تو کام کے سلسلے میں الگ، دوسرا یہ الگ۔ اب وقت بھی دیکھنا پڑتا ہے، اب میں آپ کو ایک خط پڑھ کے سناتا ہوں اور ایسے انداز سے کہ آپ کو مزہ آ جائے گا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ خط حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم کے نام پر، اور یہ ہے 9 شعبان 1398 ہجری، یعنی 49 برس پہلے میرے خیال میں ہو گئے۔ اور مجھے اس جملے میں بڑا مزہ آتا ہے، پیارے تقی کیا بات ہے، پیارے تقی کیا کیا لکھواؤں، ہمارے اکابر جنہوں نے دارالعلوم اور مزار العلوم کی بنیاد رکھی تھی، ان کا اخلاص، ان کے اخلاق، ان کے محسن افعالی اور شریعت اور طریقت کی جامعت عجیب چیزیں تھیں۔ یہ حضرات علم سے واقف، معقولات اور منقولات کے سمندروں کے شناور اور ساتھ ہی بے نفسی، توازن اور فنایت کے مجسمے تھے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے اپنے نزدیک کچھ بھی نہ تھے، اہل سنت و جماعت کے مسلک سے یکسر ہٹانا ان کو گوارا نہ تھا یا ہٹنا۔ فقہ حنفی کے مضبوطی سے مقلد تھے اور عدم تقلید کو گمراہی کا پیش خیمہ سمجھتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اپنے بزرگوں کی اندھی تقلید کرتا ہوں۔ ہنس کے فرمایا، لیکن بڑے میاں کی، اللہ جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بڑے میاں کی جناب، اللہ اللہ، اور بھی بہت نصیحتیں جناب۔ تمام آئمہ حدیث اور آئمہ فقہ کا پورا پورا احترام کرتے تھے اور ان کے دل و زبان ہمیشہ ذکر اللہ سے معمور رہتے، دل اور زبان۔ جناب ایک وہ زمانہ تھا، یہ وہ زمانہ تھا جب کہا جاتا تھا اصلاح کی فکر نہ کرو، پڑھائی کی طرف دھیان دو، یہ وہ زمانہ تھا۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ دونوں مدرسوں میں دربان سے لے کر صدر، مدرس اور محتمم تک ہر شخص صاحب نسبت ہوتا تھا۔ آج میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ امتیازی شانیں مٹ رہی ہیں، جو اپنا اکابر کا ترہ امتیاز تھیں، اکابر کے ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے ہیں اور چھوٹے ان کی جگہ تو لے رہے ہیں، لیکن علوم اور اعمال اور اذکار میں ان کے قائم مقام نہیں بن رہے ہیں۔ صرف رسمی الفاظ اور شاعرانہ قسم کے مضامین کی بہتات رہ گئی ہے۔ جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ کمن اور کیفین ختم ہو رہی ہے۔ کسی کے وفات پر ماہناموں کے نمبر نکالنا یہ بھی ایک فیشن سا ہو گیا ہے۔ نمبر نکال دینے سے مرنے والے کا حق ادا نہیں ہوتا، جانے والے نے جو شریعت اور طریقت کی خدمت انجام دی اس کو آگے بڑھانا اور اس مزاج کے آدمی پیدا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کتنے طلباء کو میں جانتا ہوں ماں باپ کو، ماں کو دھکا دے کر آنا، اصلاح کی وجہ سے پتا ہے، ویسے مجھے نہیں پتا، اصلاح کی وجہ سے جھوٹ، غیبت، جھوٹی قسم کھا کر قسم توڑ کے کفارہ ادا کر دیا۔ یہ کیسی باتیں جو اللہ سے ہمیں ملائیں گی یا دور رکھیں گی ہمیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو توفیق دے کہ اس کی ہم فکر کریں کہ کسی طرح۔ ابھی حضرت جو فرما رہے ہیں آگے، تم دونوں بھائیوں سے اور اپنے اکابر کی ہر اولاد سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے کو سدھاریں اور سواریں، اور اکابر دیوبند کے اخلاص، تقوی، انابت اللہ، خوف و خشیت، ذکر و فکر، علوم اور اعمال ظاہری و باطنی، اصلاح کے طور طریقے جو ان کے تالیفات اور ملفوظات میں محفوظ ہیں، ان کو اختیار کریں اور ان کے مطابق آدمی ڈھالنے کی فکر کریں۔ ان حضرات کی صحیح یادگار یہی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم فرماتے ہیں، پہلے میں تقلیدن اب تحقیقاً کہتا ہوں کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ جیسے علوم کسی کے نہیں ہیں، اور میں روزانہ رات کو 10 منٹ ملفوظات پڑھ کے پھر سوتا ہوں، کبھی یہ دورانیہ 20 منٹ سے آدھا گھنٹہ بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت مجدد کے ملفوظات کے لیے، حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، اے علماء ندوہ، آپ کو کتابیں بڑی پڑھنی پڑتی ہے، گمراہی کا خطرہ ہے، آپ کے سامنے ایک شخصیت ہونی چاہیے عمل والی، اس کی تمرین کرتے رہو، اللہ والے عالم بن جاؤ گے۔ اور بڑے اکابر نے فرمایا، میرے موجودہ شیخ شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، صرف 5 منٹ روزانہ حضرت مجدد کے ملفوظات کو پڑھ کے سناؤ، امت آپ کو دعائیں دیں گی۔ فرمایا، مجدد کے نصیحتوں کو بلایا نہیں جاتا۔ اب یہی وقت اب ختم ہو رہا ہے کہ یہی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، یہی کامیابی کا زینہ ہے۔ باقی ہمارے اخلاق گھر کے اندر، اور باہر ہماری بیگمات شکایت کرتی ہیں کہ بیان کرتے ہیں، دوسرے شہروں میں سفید داڑھی کے ساتھ بھاگتے رہتے ہیں، کسی کو بخشتے ہی نہیں ہیں، غصہ، گالی، طلاق کی دھمکیاں، مارنا، پیٹنا، اور موبائل، اللہ معاف فرمائے، کتنے گھر اجڑ گئے اس موبائل کی وجہ سے، کتنے گھر اجڑ گئے۔ ہم اپنے طلبہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہ موبائل کے بغیر اللہ پر ہم پر ہلنا ہی نہیں ہے. ایک جیب میں ایسا آلہ ہے کہ ادھر کرو اور دنیا میں پتہ نہیں کس کس گٹر لائن میں چلے جاؤ. اللہ معاف فرمائے جتنا ہو سکے. ایک صاحب سے نے کہا کہ اگر سب مل کر حرام کا فتویٰ دے دیں تو فائدہ ہوگا. ایک صاحب وہاں بیٹھے تھے مجلس میں, کوئی کسی اور جگہ کی بات ہے, تو کہنے لگے کہ یہ جن جو نکلا ہے نا بوتل سے, اب اندر جانا اتنا آسان نہیں ہے, اندر جانا اتنا آسان نہیں ہے. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات میں دستخط, اور مفتی عبد الرب سکھروی صاحب دامت برکات میں دستخط. مساجد مقدس مقامات اور ایک حرمین شریف ہیں, اور ایک جگہ لکھا ہے کہ مساجد مدارس کو اسلانت سے پاک کریں. یہ تو سب کو پتا ہے, حضرت شیخ الاسلام دامت برکات میں فرما رہے ہیں ان جگہوں پر یہ حرکتیں کرنا سوئے خاتمہ کا خطرہ ہے, فلم وغیرہ جو بھی ان مقامات پر, اور ایسی جگہ پر تصویر بنانا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. ذرا سی کوئی بات کڑک, ذرا سی کوئی بات کڑک, اللہ نے اس لیے تو نہیں پیدا کیا. آخری پیراگراف جو فرمایا, اللہ اکبر, ان کے مطابق آدمی ڈھالنے کی فکر کریں, ان حضرات کی صحیح یادگار یہی ہے. میں تو یہ دیکھ کر سن کر حیران رہ جاتا ہوں کہ ہمارے اکابر کی اولاد اسکول اور کالجوں کی زینت ہے, اور بیاہ شادیوں میں دین کو دیکھنے کے بجائے انگریزی پڑھا لکھا ہونا دیکھا جاتا ہے. جن بزرگوں کی زندگی عداوت فرنگ میں گزر گئی, آج ان کی اولاد فرنگیوں کے طور طریقے اختیار کرنے پر فخر محسوس کرتی ہے. حضرت ماں سلیم اللہ خان صاحب دامت برکات ان کا بھی ملفوظ موجود ہے یہاں پر, اور یہ انہوں نے بھی یہی غم کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور اس کو اصلاح کی فکر عطا فرمائے. ایک مضمون مختصر ہے لیکن دل میں بہت آ رہا ہے کہ عرض کر لوں. ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں بھی بہت زیادہ ہے کہ تزکیہ نفس جو ہے فرض کیوں ہے, تزکیہ فعل متعدی ہے, فعل لازم ہے, اس کی تقریر الگ ہے. لیکن یہ ضرورت تھوڑا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, جمع ظلمات اندھیرے اور نور واحد کو اللہ نکالتا ہے. اور ایک جگہ اللہ فرمائے, اخرج قوم کا من الظلمات الی النور, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ نکالیے اندھیروں سے اجالے کی طرف. تو اس پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیرم القرآن تفسیر میں اسناد الاخراج الی النبی ما کون المخرج الحقیقی هو اللہ ھذا اقوی دلیل ان للشیخ مدخلا عظیما فی تکمیل المرید. اللہ ایک طرف تو اپنی نسبت کر رہے ہیں, دوسری طرف اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت کر رہے ہیں. فرمایا اس میں بہت, سب کو پتا ہی ہے کہ بہت بڑی دلیل ہے اور مثالیں اتنی ہیں. میں سمجھ رہا تھا میرے پاس کتابیں ہیں لیکن بڑی کتابیں الحمدللہ 20-25 ہیں, حضرت والا کے ان شاء اللہ تعالیٰ دے دیں گے. اب وہ کس طرح تقسیم ہو یا جہاں کرنا ہے جس طرح کرنا ہے, اس میں ایک کتاب میں چاہتا تھا وہ نہیں ہے, وہ اب آ جائیں گی 10-15 جتنے بھی فرمائیں گے. وہ ہے 520 صفحے کی کتاب, صحبت اہل اللہ کے فوائد اور اس کی اہمیت. اس میں ایسی ایسی مثالیں لکھی ہیں کہ جب تک ہم یوزکیم تو فرض کیا نا, اللہ تعالیٰ نے تزکیہ نفس کو تو فرض کیا ہے نا, اور تفسیر المانی میں ہے, یہ تو مختصر ہے نہیں, تفسیر مظہری میں سورہ آل عمران جلد نمبر 1 صفحہ 575 جو حضرت نے آج رات میں شام میں فرمایا تھا نا, ایک طرف اللہ تعالیٰ نے علم کو مقدم کیا تزکیہ بعد میں, سورہ جمعہ میں پہلے تزکیہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ. فرمایا حضرت نے فرمایا تو مجھے حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی, جہاں علم کو اللہ نے مقدم فرمایا ہے وہاں حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کر کے فرماتے تھے. یہاں اللہ نے یہ بتا دیا, اے علماء کرام, اگر یہ عالم نہ ہوتے, یہ مدارس نہ ہوتے, یہ حضرت کا جملہ ہے, تو میرا نام, ہمارا نام رام چندر بھگوان داس ہوتا. علم تو بڑی مضبوطی کی بات ہے لیکن صرف علم میں لگ جانا اور تزکیہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. اور ایک جگہ سورہ جمعہ میں کہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ یتلو علیہم آیاتہ پہلی, تو یہاں پر اللہ نے تزکیہ نفس جو فرمایا یہ صوفیہ کے لیے ہے کہ ہر وقت قلب کی شیشے صاف مت کرتے رہو, اور علماء کے جوتیوں کے خاک کے ذرے برابر بھی مت سمجھنا اپنے آپ کو, ان کا سایہ اپنے سر پر رکھو, مسائل میں تم مت بولو. تو تزکیہ یزکیہم کی تفسیر مظہری میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, تفسیر میں لکھا ہے کہ یطہر قلوبہم عن العقائد الباطلہ والاشتغال بغیر اللہ, ایک تزکیہ یہ, یطہر انفسہم عن الاخلاق الرذیلہ. اصل اخلاق حضرت کی کتاب ہے یا بیشتی زیور کا ساتواں حصہ, صرف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زبان کے 20 گنا ہیں, اور غیبت کے اندر میرے جیسا تو اتنا پھنسا ہوا ہے. اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے, نہ بڑوں کو چھوڑنا نہ اللہ والوں کو چھوڑنا, بس اپنے موبائل کے اندر گروپ بن کر. حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ افسوس تو یہ کہ عوام تو عوام, خواص بھی اس میں مبتلا ہیں. خواص بھی اس میں مبتلا ہیں. فرمایا ایک آدمی کو دھوکے سے کسی نے شراب پلا دی تو اتنا رو رہا ہے کہ پوچھو مت. مفتی صاحب فرما رہے آپ کو گناہ نہیں مل رہا, روئے جا رہا ہے. تو فرمایا لیکن ہم غیبت کرتے سنتے حرام کام کرتے ہیں, ہم سے مراد یہ بڑوں کا بڑا پن ہے, ہم سے مراد میں ہوں کہ ہم غیبت کرتے سنتے ہیں پریشانی کیوں نہیں ہوتی. نمبر ایک عادت بنا لی ہے, نمبر دو گناہ کو گناہ نہیں سمجھا, تیسرا تزکیہ. وَيُطَهِّرُ أَبْنَاءَهُمْ عَنِ الْأَنْجَاسِ وَالْأَعْمَالِ الْقَبِيحَةِ. آج بھی وہی نائبین رسول اولیاء کرام اللہ سبیل نیابت اس گئے گزرے دور میں بھی تزکیہ کا فرضیہ انجام دے رہے ہیں. ارے اللہ کے عاشقوں کو تلاش کیجئے, شمس الدین تبریزی جگہ جگہ چھپے ہوئے ہیں, یہ مولانا روم کے زمانے کے لیے خاص نہیں ہے, قیامت تک ایسے شمس تبریز پیدا ہوتے رہیں گے جو مولوی جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو مولا روم بناتے رہیں گے. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کسی نے کہ حضرت کیا ذکر ہے, جب شمس تبریز کا ذکر آتا ہے تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ صفات کے صفات بھر دیتے ہیں. فرمایا جو درد دل اور اخلاص کا اونچا مقام 15-20 سال میں ملتا وہ چند ہفتوں میں مل گیا. مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلامی شمس تبریز ہی نشد. اور فرماتے ہیں کہ من جو یم زی سپس رائے اسیر, 500 علماء پیچھے چلتے تھے پالکی لے کر حضرت معرومی رحمتہ اللہ علیہ کو, سب سے فرمایا کہ اپنا کام کرو میں اپنے شیخ کے پاس رہوں گا. من جو یم زی سپس رائے اسیر, پیر جو یم پیر جو یم پیر پیر. ایک مصرے میں پیر حضرت ہنس کے فرمایا پیر ہو, پیر نہ ہو, لٹیرا نہ ہو, دھمکیاں نہ دے کر مال پانی نہ نکالتا ہو. بھائی جان آپ کی کیا دکان ہے چاولوں کی؟ ارے چاول تو اتنے آ رہے ہیں پوچھو مت, سڑے ہوئے. ایک بوری آ گئی, کتنے پیسے؟ میں اپنی میری بات کر رہا ہوں, کتنے پیسے کتنے پیسے؟ جب لینا ہوتا ہے نا میں ایسے کر لیتا ہوں جیب, اور جب دینا ہوتا ہے کتنے پیسے کتنے پیسے؟ حضرت بس آپ چھوڑ دیں آپ سے پیسے. اچھا اللہ آپ کو جنت میں دو بڑے بڑے محل عطا فرمائے. کہ ایک بوری کے بس یہ لوٹ مار اتنی بڑھ گئی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور ہم سب کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ یہ آپ کے پیارے ہیں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین ہیں, ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جی حدیث پاک ہے جو ہمارے علماء کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں, ہمیں اپنے علماء کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو تیرے استاذ ہیں صرف اس کا احترام کرنا ہے. فرمایا نہیں, کوئی بھی استاذ ہو کہاں کا بھی اس کا احترام کرنا لازمی ہے. اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ یہ آپ کے پیارے ہیں, رات دن آپ کے دین کے محنت میں لگے ہوئے ہیں. یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ تعالیٰ آج جو اساتذہ کے لیے 20 گھر بننے کا اور پارکنگ کا بننے کا افتتاح ہوا ہے, اے اللہ اپنی رحمت سے غیب سے مدد فرما کر بنوا دیجئے. دارالحدیث بھی اللہ تعالیٰ بنوا دیجئے. اے رب کریم اپنا خاص تعلق نصیب فرما. اے دونوں جہان کے مالک دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما. یا اللہ اپنے عیبوں پر پردہ رکھا ہوا ہے, اے رب کریم یہ پردہ آخری سانس تک قبر میں آخرت میں بھی رکھیے گا. یا اللہ آپ کے پیاروں کا نیک گمان ہے, ان کے دامن کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما. ایک دوسرے پر محبت کے پھول نچھاور کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے عافیتوں کی بھیک عطا فرما. میرے رب سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما. اے اللہ آپ سے اخلاص کی بھیک مانگتا ہوں, اے اللہ آپ سے اخلاص کی بھیک مانگتا ہوں. اے اللہ اخلاص عطا فرما, اپنی رحمت سے اس مل جلنے کو قبول فرما. اے اللہ قبول فرما اپنی رحمت سے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين.